پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ایک انتہائی اندوہناک اور افسوسناک واقعے سے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 140 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں اکثریت افغان فوجیوں کی ہے، اور اس حملے کے لیے فوری طور پر طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ قندوز اور بغلان صوبوں میں طالبان کی شہر حکومت کے لوگوں اور دوسرے ساتھیوں کے مارے جانے کا انتقام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملہ ایک وارننگ ہے دشمن فوجیوں کے لیے، جو کہ یہاں پر زیادتیاں کر رہے ہیں اور مظالم کر رہے ہیں بقول ان کے۔ ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر افغانستان کے پارلیمنٹ کے رکن جناب اسحاق گیلانی صاحب موجود ہیں۔ اسحاق گیلانی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے جس کے بارے میں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قندوز میں اور بغلان صوبوں میں جو شیڈو گورنمنٹس تھیں طالبان کی بقول ان کے لوگوں کو مارے جانے کے خلاف انتقام ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، میرے خیال میں یہ حملہ بہت بد زمان میں ہوا، اس لیے کہ یہ سارے نماز گزار نماز پر کھڑے تھے اور جمعہ کا نماز تھا، اور طالبان نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ مجھے بالکل شرم آتی ہے ایک مسلمان کے ناطے کہ میں اس بات پہ بات کروں کہ میرے مسلمان بھائی آئے ہیں اور میرے دوسرے مسلمان بھائی نماز پر ان کو شہید کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انسانیت سے اور ہر قسم مبارزے کے لیے خلاف ہے۔
اچھا،
جنگ میں اگر کوئی مرتے ہیں یا زخمی ہوتے بالکل دوسری بات ہے، مگر نماز خانے میں، جماعت میں اور جمعے کے نماز پر مسلمانوں کے قتل عام کرنا، 150 سے زیادہ لوگ ابھی تک اصلی تعداد معلوم نہیں، مگر اناؤنس صرف 150 کا ہوا ہے۔
اچھا،
میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے۔
یعنی پاکستان نے بھی اس حملے کی بڑی مذمت کی اور ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں ملک مل کر اس دہشت گردی سے نمٹ سکتے ہیں، اور امریکہ کی سینٹرل کمان کے ترجمان کرنل جان تھامس نے بھی دشمن فوج کے اس حملے کو اہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو کچھ بھی امریکی فوجیں کر سکتی ہیں یا نیٹو فوجیں کر سکتی ہیں وہاں پر طالبان کے خلاف افغان فورسز کی مدد کے لیے وہ کر رہی ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں افغان فورسز کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں طالبان کے خلاف ان سے؟
اب شاید افغان فورس بھی کچھ کرے، ناٹو بھی کچھ کرے، مگر کیا کرتے ہیں؟ پھر مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اب اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ انتقام کے لیے بندوق لے لیں۔ میرے خیال میں یہ صلح کا وقت ہے، برابری و برادری کا وقت ہے، اور یہ دو ملک جو افغانستان و پاکستان ہے، یہ دونوں مسلمان ملک، بھائی لوگ اور ایک دوسرے کے بہت گاوند، اور سرحد بہت لمبا سرحد ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہی دو قومیں پشتون اور بلوچ دو طرف میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر پاکستان اس قدم جو ابھی اس کا ہیئت آئیں گے افغانستان میں اور بات کریں گے، اگر 10 روز پہلے یہ کام کرتے تھے، میرے خیال میں یہ بہتر ہوتا۔ یہ پاکستان کا بزرگواری ہے کہ پھر بھی اتنے جنجالوں کے بعد پھر بھی انہوں نے یہ قدم اٹھائی اور اس کا کیبینٹ کا اور پارلیمنٹ کا ممبرز افغانستان میں آئیں گے اور صلح کا بات کریں گے. یہ سارے افغان لوگ کے لیے قابل قدر ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اللہ ان دونوں ملکوں کو صلح, دوستی اور برادری و بھائی چارے کے لیے کمک کرے تا ان دونوں اچھی سے زندگی بسر کرے.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت تو طالبان حملے کر رہے ہیں, ان کا بنیادی مقصد انتقام کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگا, وہ کیا ہے؟
نہیں, میرے خیال میں یہ انتقام نہیں, یہ ہے یہ ان لوگوں نے حکومت کے خلاف لڑتے ہیں, یہ اس کا انتقام کا نام نہیں دیں گے. مگر یہ جو مساجد میں حملے کرتے ہیں, یہ سب مسلمانوں کا دل ٹوٹتے ہیں اور یہ اچھا کام نہیں ہے. میرے خیال میں اگر افغان حکومت اور طالبان دونوں کی طرف سے کچھ بے طرف لوگ کام شروع کرے اور دونوں کے ساتھ بات کرے اور صلح کے لیے, ایک بھائی چارے کے لیے بات کرے, میرے خیال میں یہ اس کا وقت ہے. یہ نہیں چھوڑتے کہ امریکہ کیا کریں گے اور ناٹو کیا کریں گے اور بڑا بم اور چھوٹا بم استعمال کرے لوگوں پر. یہ میرے خیال میں افغانستان کا اور حوصلہ اس باتوں کا نہیں ہے.
جی,
بہترین بات صلح کا ہے اور بھائی چارے کا.
اچھا, تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی, اشرف غنی صاحب کی, اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش ہے؟
بالکل بالکل.
مگر اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر کے طالبان کیا مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو حکومت تو نہیں مل سکتی.
ہم لوگ جو طالبان کے ساتھ بات کی, انہوں نے اشرف غنی صاحب کا گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کیے. انہوں نے کہا اگر انٹرم گورنمنٹ آئے دو تین سال کے لیے, ہم لوگ حاضر ہیں کہ اس کے ساتھ بات کرے اور سارے قوانین پہ کام کرے اور آئندہ افغانستان کے لیے اچھا سا شرعی قانون بنا دے اور اس پہ عمل درآمد کرے اور جنگ کو اور جھگڑے کو خاتمہ کر دے.
یعنی وہ اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
بالکل تیار نہیں ہے.
اچھا, اس وقت ہمیں بہت شکریہ آپ کا جناب گیلانی صاحب, آپ نے زحمت فرمائی ہمارے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر عقیل یوسف زئی صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ تو اس وقت تو میر وائز یاسینی صاحب ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ دو یا تین منٹ کی یہاں پر ہیں, کسی میٹنگ سوٹ کر آئے ہیں. عقیل یوسف زئی صاحب, میں آپ کے پاس ایک منٹ کے بعد آتا ہوں, اس لیے کہ دو منٹ میں یاسینی صاحب سے گفتگو کر لوں. یاسینی صاحب, یہ بتائیے, آپ یہ جو حملہ ہوا ہے آج بلخ میں اور مزار شریف میں جو فوجیوں پر حملہ ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ افغان گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے گا, آئی ایس کو فائدہ پہنچے گا, یا طالبان کو خود فائدہ پہنچے گا؟
آٹومیٹکلی دیکھ لیجیے کہ طالبان جو ہے اور آئی ایس جو ہے دونوں افغان حکومت اور ادھر جو امن ہے اس کا ہے دشمن, اسٹیبلٹی کا دشمن ہے. تو آبویسلی اور ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا اور آئی ایس ایس کو انڈائریکٹ فائدہ ہوگا, اور جدھر افغانستان کا دشمن ہے اس کا فائدہ ہوگا, اور یہ دونوں جو ہے افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ افغان حکومت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. ہمارا بچے مر رہا ہے اور یہ قسم خانہ بن گیا ہے, اور یہ بہت برا ہوا ہے اور بہت سلاٹر ہوا ہے.
بہت شکریہ میر وائز یاسینی صاحب. یوسف, عقیل یوسف زئی صاحب, اب آپ سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں, ایک جانب آئی ایس آئی ہے اور کہا یہ جاتا ہے آئی ایس آئی ایس کے ساتھ تو القاعدہ کا بھی ایک اتحاد بن گیا ہے, دوسری جانب طالبان ہے, تیسری جانب افغان گورنمنٹ ہے, کیا یہ ایک تین طرفہ لڑائی ہو رہی ہے اس وقت؟
بالکل جعفری صاحب, صورتحال کافی پیچیدہ بھی ہے اور جو سب بندی نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل فورسز کی جانب سے, وہ بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ شاید کہ افغانستان میں پہلی دفعہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کی انوالومنٹ ایک بار پھر زیادہ بڑھنے لگی ہے, بلکہ جو اور اسٹیک ہولڈرز اس ریجن میں آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں, میں چین اور رشیا کی بات کر رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی کافی افغانستان کے اندر بے چینی بھی ہے. افغانستان کے اندر جو ملٹنٹ گروپس ہیں وہ اپنے طور پر پراکسی وار کا پھر ایک حصہ بنے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے جو افغان فورسز سے لوگوں کی توقعات تھی, میرے خیال میں شاید کہ جو پیٹ گورننس کا ایک ایشو ہے جو کہ افغان حکومت کے اندر جو عبداللہ عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ادارہ جاتی ایک چپکلش ہے, تو میرے خیال میں وہ تمام عوامل اکٹھے ہو گئے ہیں, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بھی گورننس کا ایشو ہو یا مختلف جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے اپنے اپنے اہداف ہو, ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہو, تو اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکل آ سکتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2017 کے پہلے دن ہی سے افغانستان میں جو صورتحال بنی ہے یا مختلف علاقوں میں جو طالبان سمیت مختلف اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ جو ایک اپرائزنگ کی اسٹیٹس میں یا پوزیشن میں آ گئی ہے, تو میرے خیال میں ان تمام عوامل کے پیچھے یہ اسباب بھی موجود ہے کہ گورننس کا ایشو بھی ہے اور وہاں پر انٹرنیشنل فورسز شاید کے ایک پیج پر بھی نہیں ہے.
ایک آخری بات تو عقیل یوسف صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے شہ فریقی, تین طرفہ تھری پرون جو وار ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, چپکلش ہے یا کشمکش ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل میں تو جو لوزر ہیں وہ افغان عوام ہوں گے.
بالکل, افغانستان کے اندر جابری صاحب پہلی دفعہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر الزامات آ رہے تھے کہ پاکستان اس تمام ایشو میں یا تمام جو ملٹنسی ہے اس میں پاکستان کا کردار بہتر نہیں ہے, مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل کے واقعے سمیت اور جو بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ شمالی افغانستان میں ہوئے ہیں جو کہ پاکستان یا پاکستان کی سرحدوں سے بہت دور ہے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو نان پشتون ایریاز سے یا لیڈر سے یا گروپس سے, میں پرو امریکن یا پرو گورنمنٹ گروپس کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جنگ پشتون بیلٹ میں لڑی جائے گی, مگر پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کے آنے کے بعد اور یہ جو انٹرنیشنل پراکسی وار کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے, اس کے بعد جو نان پشتون ایریاز ہے وہاں پر اٹیکس کی شرح بڑھ گئی ہے, اور یہ وہ علاقے ہیں جو کہ سابقہ سوویت یونین یا موجودہ رشیا کے دروازے پر دستک دینے والے علاقے سمجھے جاتے ہیں. یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شاید کہ چند اور بھی ایلیمنٹس اس قسم کی ہیں جو کہ ان ایریاز کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے رشیا پر یا چند اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان پر دباؤ بڑھایا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک نیا سلسلہ یا ایک نئی سیریز کا ایک آغاز ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب. اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان ہمارا اگلا موضوع ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ ہر چند کے پاناما کیس کا فیصلہ آ چکا ہے, لیکن وہ قضیہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہر طرف ہنگامہ آرائی جاری ہے. اپوزیشن بھی اپنی فتح کلیم کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنی فتح کلیم کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, اور ابھی ہمارے ساتھ جنرل طلعت مسعود صاحب ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ناصر محمود کی ایک مختصر سی فیڈ ہے, دو منٹ کی, اس کو سن لیتے ہیں, جس کا احمد بلال محبوب صاحب سے کمنٹس لیں گے.
سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے اثاثوں سے متعلق ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کے فیصلے کو بظاہر حکومت اور حزب مخالف نے تسلیم تو کر لیا ہے, لیکن دونوں جانب سے ہی ایک سال قبل پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد سے شروع ہونے والا الزام تراشیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکا ہے, بلکہ عدالتی فیصلے کے بعد اس میں شدت دیکھی جا رہی ہے. حزب مخالف کا اصرار ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل سے قبل وزیراعظم مستعفی ہوں, کیونکہ ان کے منصب پر فائز رہتے ہوئے اس ٹیم کی تحقیقات ان کے بقول جانبدارانہ ہی رہیں گی. ایسے میں اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایوان بالا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ مسلح فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار وزیراعظم کی نواسی کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور دیگر تحقیقاتی ادارے بھی حکومت کے ماتحت ہیں, لہذا اس تحقیقات میں شفافیت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی خیالات کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار بعض دیگر سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی کیا گیا, جس پر فوج کی طرف سے میجر جنرل آصف غفور نے آئی ایس آئی کے سربراہ سے متعلق بیانات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا۔ جمعے کو ٹویٹر پر ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ سے متعلق بعض لوگوں کے بیانات بے بنیاد، گمراہ کن اور غلط ہیں۔ ان کے بقول مسلح افواج کا کردار کسی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ادھر وکلا کی ایک نمائندہ تنظیم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں ایسا نہ کیا گیا تو وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ حکومت حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ شفاف تحقیقات کے لیے ہر اقدام کو یقینی بنایا جائے گا اور اپوزیشن کو اب الزام تراشیوں کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ ہفتے کو راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے بچے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے بھرپور تعاون کریں گے۔
حیران ہے کہ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم نے جواب دینا ہے، شریف فیملی نے جواب دینا ہے، لیکن تکلیف اپوزیشن کو ہو رہی ہے۔
احمد بلال محبوب صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو ججمنٹ آیا ہے، ایک ڈیوائیڈڈ جو ججمنٹ ہے، اس کے بعد دو کانسٹیٹیوشنلی خود وزیر اعظم کی کیا پوزیشن رہ جاتی ہے اور ان کا جو ایک اختیار ہے اس کو کس حد تک اس سے بظاہر نقصان پہنچتا ہے؟
دیکھیے، کانسٹیٹیوشنلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن پہ کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، وہ ابھی بھی دستوری طور پہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کا دستور اور قانون ان کو وزیر اعظم ہی سمجھتا ہے۔ لیکن جو اخلاقی طور پہ آپ کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، وہ یقیناً اس فیصلے کے بعد بہت واضح طور پہ اور بہت اہم انداز میں متاثر ہوئی ہے، اور اب ان کی وہ سیاسی اور اخلاقی برتری یا ساکھ نہیں ہے جو اس فیصلے سے پہلے تھی۔ کیونکہ اس فیصلے، ایک تو خیر بہت باریک فرق کے ساتھ وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچے ہیں، اور پھر جو فیصلے آئے ہیں ان کے اندر بھی، ان کے بارے میں کم از کم جو نرم ترین بھی فیصلہ آیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو تمام شکوک و شبہات سے بالا تر قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو ان کے جو پوزیشن ہے اسے مشکوک قرار دیا، اس لیے مزید تحقیقات کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت کمزور ہوئی ہے، اور وہ یقیناً اب وزیر اعظم کی حیثیت سے جس پوزیشن کے اوپر پہلے فائز تھے اور جس طرح ان کی اتھارٹی تھی اور جس طرح وہ فیصلے کر سکتے تھے، اب میرے خیال میں وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو گیا ہوگا اور وہ کافی کمزور پوزیشن میں رہیں گے جتنا عرصہ بھی اب وزیر اعظم رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بٹر اور بہت سخت جان قسم کی انتخابی کیمپین کا بھی آغاز اس کے بعد ہو گیا ہے، اور اس میں پھر وہ ویسے بھی پوزیشن ان کی کمزور ہو گئی ہوگی۔
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمد بلال محبوب صاحب، کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان کسی ایک پوائنٹ پر بھی بظاہر اتفاق نہیں ہے، سوائے ایک پوائنٹ کے وزیر اعظم استعفیٰ دیں، وہ بھی ساری جماعتیں نہیں ہیں اس میں شامل، جبکہ جو ان کے اپنے اتحادی جماعتیں ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، اس معاملے میں انہوں نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے بظاہر۔ تو کیا سیاسی طور پر بھی وزیر اعظم کی پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے؟
دیکھیں، سیاسی طور پر بھی جو نقصان پہنچا ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنا باقی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو سیاسی طور پہ جو فیصلہ ہوگا وہ بیلٹ باکس پہ ہوگا، جب انتخاب کا وقت آئے گا اور لوگ ووٹ دیں گے۔ کیونکہ ابھی اس فیصلے کے آنے کے بعد کو پبلک اوپینین پول بھی نہیں ہوا، لیکن فیصلہ آنے سے ذرا پہلے تک جو پبلک اوپینین پولز ہوئے ہیں ان میں بھی وزیر اعظم کی پوزیشن تو مضبوط نظر آئی، اور اس میں اور جو 2013 کے انتخابات تھے ان میں وزیر اعظم کو جس لیول کی مقبولیت حاصل تھی اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آنے والے انتخابات میں کم و بیش ان کی کامیابی کے امکانات بہت واضح ہیں، لیکن اب یہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے آنے کے بعد ان کی پوزیشن پہ سیاسی طور پہ کیا اثر پڑے گا، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پہ بہت بڑا فرق نہیں پڑا کرتا، اس کو کافی عرصہ درکار ہوتا ہے سیاسی طور پہ کسی لیڈر یا کسی پارٹی کی پوزیشن کو تبدیل ہونے میں۔ تو ابھی اب سے لے کے انتخابات تک تقریباً ایک سال ہے، ایک سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہے، तो इसमें देखने वाली बात होगी कि कितना फर्क पड़ेगा। वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब इंतखाबात होंगे या फिर कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल के रिजल्ट हमारे सामने आएंगे।
अच्छा, दूसरी बात यह कि जो शकूक व शुबहात का इजहार किया गया, जैसा कि एतजाज अहसन साहब से एक बयान मंसूब किया गया है और फिर ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने उस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया है कि जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल अपनी जगह मुस्तहकम है, उसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। क्या आप ये समझते हैं कि ये भी एक पॉलिटिकल रैंगलिंग का एक हिस्सा है?
जी हाँ, ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो सियासी कशबकश है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश है, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन इस बात पे किसी हद तक वजन है, मैं उस हद तक तो नहीं जाऊँगा जिस हद तक एतजाज अहसन साहब गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके जिम्मे ये तमाम तहकीकात करना है और इसके बारे में जो अकाउंटेबिलिटी है और एहतसाब का अमल है उसको आगे बढ़ाना है, वो इदारे तो यकीनन नाकाम हुए हैं, वरना शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं थी। इसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन्हीं को ये मामला और स्टेट बैंक को निपटा लेना चाहिए था, लेकिन ये इदारे चूंकि कमजोर हैं, इन इदारों के ऊपर सियासी असरात गालिब हैं, इसी वजह से ये आजादाना तहकीकात के काबिल नहीं हुए और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स भी दिए हैं। तो अब अगर ये इदारे उस तहकीकात के शामिल होंगे तो यकीनन इसके ऊपर बहुत से सवाल उठेंगे, लेकिन जो रिडीमिंग फीचर है, जो मैं समझता हूँ कि एक हौसला अफजा बात है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस सारे अमल की बड़ी क्लोजली निगरानी करेगी, हर दो हफ्ते में वो रिपोर्ट लेगी और दो महीने के बाद ये कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को ही रिपोर्ट पेश करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतने क्लोजली इन चीजों को देख रही होगी तो फिर इन तहकीकाती इदारों के लिए भी किसी किस्म की जानबदारी से काम लेना या चीजों को किसी तरह से ट्विस्ट करना ये शायद मुमकिन नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तो जनरल तहत मसूद साहब ने, मुमताज दिफाई और सियासी तजिया कर रहे हैं। जनरल साहब, ये बताइए कि एतजाज अहसन साहब का जो एक बयान था जिसके बारे में फौरी तौर पर ISPR ने रिस्पॉन्ड किया, क्या वो बयान वाकई इतना इम्पोर्टेंट था कि उस पर ISPR को फौरन आना चाहिए था? जनरल तहत मसूद साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जैन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप हैं अभी?
जी मैं तो मौजूद हूँ।
जी एक आखिरी बात मुझे ये और बताइए कि आप ये समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म के शायान शान होगी बात कि वो एक अपने मातहतों की एक JIT के सामने पेश हों, और क्या ये उनके मनसब के मुनाफी नहीं होगा?
कि मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ये उनके लिए एम्बेरसिंग होगा, उनके लिए खजालत का बायस होगा कि वो सवालों का जवाब दे, लेकिन ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। दुनिया के जिन मुल्कों में भी जमहूरियत की रिवायतें बहुत मुस्तहकम है, वहां भी सरबराह हुकूमत इस किस्म की तहकीकात का सामना करते रहे हैं, और उन लोगों को जो जिनको मातहत कहा जाता है हकीकतन, तो उनको आज़ाद तहकीकाती इदारे होना चाहिए, और ये जो मातहती का कंसेप्ट है ये भी मैं समझता हूँ कि अब आउटडेटेड है। अब तो इदारे अपने तौर पे आज़ाद होने चाहिए उन तमाम चीज़ों के लिए जिनके लिए वो बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये यकीनन एम्बैरसिंग होगा, शर्मिंदगी का बायस होगा और वजीर आजम के मनसब और वजीर आजम की अथॉरिटी को कमजोर भी करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये कोई अजीब बात नहीं है और ये माजी में भी होता रहा है दुनिया भर में और यहाँ पे भी हुआ है, तो इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं होगी।
तो आप समझते हैं कि बाइफर्केटेड जो अपोजिशन है वो अपना कोई इन्फ्लुएंस डाल सकेगी उन ऊपर इस्तीफे के हवाले से, इसलिए कि लाहौर बार हाई कोर्ट बार ने भी मुतालबा किया है, अब मुतालबात ये बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं और हमारी पूरी सोसाइटी, वो उसके दरमियान एक बड़ी वाजे सी लकीर है, ایک سیاسی جو بائیفرکیشن ہے، سیاسی پولرائزیشن ہے، یا جو سیاسی ہماری دو الگ الگ محاذوں کی طرف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ پہلے بھی بہت گہری تھی اور اب اس فیصلے کے بعد مزید گہری ہو جائے گی، اور جو جو ہم الیکشن کے قریب جائیں گے یا محاذ آرائی اور شدید ہوتی جائے گی. تو ابھی آپ کو یہ جو چند ایک مظاہر نظر آئے ہیں، میرے خیال میں یہ اور بھی زیادہ بڑھیں گے الیکشن آنے تک، لیکن فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ عوام کی رائے کس طرف جاتی ہے، اور اس بارے میں دونوں پارٹیاں عوام تک اپنا پیغام کیسے پہنچاتی ہیں، اور عوام اس پیغام کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، اس پہ دار و مدار ہوگا فائنل فیصلے کا. لیکن ابھی تک تو یہ چونکہ میدان یہ محاذرائی شروع ہوئی ہے، تو ابھی یہ بہت ارلی ہے کہنا کہ یہ بالآخر کہاں اس کا نتیجہ جا کے ٹھہرے گا.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت انتہائی ممتاز سائنسداں ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یہاں واشنگٹن میں ایک بہت بڑا مارچ ہو رہا ہے، مارچ آف سائنس کے نام سے، اور پوری دنیا میں تقریباً 600 مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. جی ڈاکٹر نیر، یہ فرمائیے ہمارے سننے والوں کو، ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے کہ ارتھ ڈے یا یوم ارض جو منایا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ ایک ایسے ماحول میں اس کو منایا جا رہا ہے جبکہ امریکہ میں ایک جو نئی حکومت ہے انہوں نے اس ماحولیات سے متعلق بہت سارے پروگراموں میں کٹوتیاں بھی کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کسی پارٹی کے خلاف یا کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ لوگوں میں ایک آگاہی پیدا کرنے کے لیے. ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے. ڈاکٹر نیر، ہلو، ڈاکٹر عبدالحمید نیر، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی بالکل بھی. ہمارے ساتھ تو میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہماری پروڈیوسر دوبارہ ان کی لائن ملانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان سے گفتگو کی جا سکے اور یہ پوچھا جا سکے کہ اس ارتھ ڈے کا مقصد کیا ہے، عام لوگوں کے لیے عام فہم الفاظ میں اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نیر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟
جی آ رہی ہے.
جی فرمائیے.
جی آواز صاف آ رہی ہے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے، عام فہم الفاظ میں ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے.
دیکھیے یہ تو مارچ فار سائنس ہے، اور مارچ فار سائنس جو ہے اس کے اندر ارتھ ڈے بھی ہے. مارچ فار سائنس زیادہ وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتا ہے
جی،
کہ سائنس کو سمجھا جائے کہ وہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کی وجہ سے انسانی زندگی نے کہاں سے کہاں تک عروج پایا ہے
جی. اچھا یہ بتائیے کہ تقریبا
یہ لائن ڈراپ
نہیں، آپ کی لائن ڈراپ نہیں ہوئی، آپ فرمائیے. آپ کی آواز آ رہی ہے
جی،
آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ بولیے. جی
جاری رکھوں؟
جی بالکل جاری رکھیے.
مارچ فار سائنس ہے
جی،
یہ بین الاقوامی طور پہ ہے، اس کے سینکڑوں جگہوں کے اوپر اس وقت لوگ باغ جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جہاں پہ سائنس کی افادیت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سائنس ہماری زندگیوں کے لیے کتنی اہم ہے. یہ ایک میرے خیال میں بہت ضروری چیز ہے، اس وجہ سے کہ اس زمانے کے اندر بہت سی ایسی غلط چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جنہوں نے سائنس کو رد کرنا شروع کیا ہے جو اتنی بات نہیں ہے. سائنس کو رد کرنے سے سائنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن انسانوں پہ فرق پڑتا ہے.
جی
سب ہو گئی.
جی جی ہاں فرمائیے, آپ بولتے رہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو سامعین, ڈاکٹر عبد الحمید نیر کی لائن بہت زیادہ خراب تھی, ہم ان کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے اگلے موضوع کے اوپر جو یورپین الیکشنز کے بارے میں ہے, اور یہ بات تو مسلسل کہی جا رہی ہے کہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ روسی جو ہیں انہوں نے امریکی انتخابات میں بھی مداخلت کی تھی اور اب یورپی انتخابات میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سبب ہے, کیوں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لارڈ نذیر موجود ہیں لندن سے. جی لارڈ نذیر, آپ کچھ فرمائیں گے اس بارے میں؟
میرے پاس کوئی ہارڈ ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ الیگیشنز امریکہ میں پہلے بھی لگی تھی, اور سائبر کرائم اور سائبر ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے, اور پہلے بھی یہ الیگیشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ رشیا جو ہے وہ امریکن الیکشنز ہو یا یورپین الیکشن اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ پہلے بھی ایک تو کنسپریسی تھیریز جو یعنی پچھلے 40-50 سال آتی رہی ہیں کے جی بی کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایکسائٹ اور پھر ایک خبر بھی زبردست بنتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ویسٹ کے اندر سیاست جو ہے زیادہ ہی گرم ہو چکی ہے, کیونکہ ہو چاہے فرانس ہو, جرمنی ہو یا نیدرلینڈز ہو, یہاں پہ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی تھی, نیدرلینڈز میں تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, باقی جگہوں پہ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا مومینٹم گین کرنے اور اپنے الیکشن جیتنے کے چکر میں, آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی وکٹری حاصل ہوئی ہے, اور یہاں پہ بھی خدشہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جہاں پہ میری لے پین کے ووٹس ابھی تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ شاید پہلے راؤنڈ میں اس کو زیادہ نہیں بھی کرنا, ان کی ٹریڈیشن ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جب لوگ دماغ سے, یہ پہلا جو ہے وہ دل سے ووٹ ہوتا ہے, سیکنڈ ون جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے, اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز رائٹ ونگ فاشسٹ پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ یونائٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں رشین انوالومنٹ کی وجہ سے وہ جیت جائیں تو پھر یورپ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری خرابی ہوگی. یہ نہ ہو کہ اگر میری لے پین جیت گئی تو یورپین یونین کا جو پروجیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا,
اور نیٹو کو بھی نقصان پہنچے گا, اس سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیٹو کے بھی کچھ زیادہ حق میں نہیں ہے.
بالکل درست ہے, نیٹو کیونکہ سب سے بڑا فائدہ اگر رشیا کو پہنچ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نیٹو اور یورپین یونین کی جو یونٹی ہے اس میں کسی طریقے سے جو ہے نقصان ہو, تو نیٹو سے بھی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ودرو کرنا چاہتی ہیں, وہ یہ جو ڈیفینس کے اوپر اتنی بڑی رقم خرچ ہوتی ہے اس سے وہ جو ہے اپنے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے فائدہ جو ہے نیچرلی رشیا کو ہوگا. چاہیے میں نے کہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے, لیکن یہ خدشہ پرانا ہے اور اب اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رشین انوالومنٹ اگر ہوئی تو یہاں پہ الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ بدل سکتے ہیں.
لارڈ نذیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر واشنگٹن میں پولیٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب نے, اور ہمارے ساتھ خالد فاروقی صاحب ہیں پیرس سے جو ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں. عارف انصار صاحب, وہ یہ بتائیے آپ مجھے کہ اس وقت تو سارا فوکس اگر جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پیرس میں یا دوسرے مقامات پر الیکشنز میں رائٹ ونگرز آتے ہیں، تو آپ کے خیال میں نیٹو کو اور یورپی یونین کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے؟
جی جعفری صاحب، میرا خیال ہے جس طرح لارڈ نذیر صاحب نے بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ براڈر ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نیٹو اور ای یو کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور وہ وجوہات کیا ہیں کہ جو معاملات کو اس حد تک لے گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ پروجیکشنز تو تھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنلزم بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اب فرانس بھی بالکل ایج پہ پہنچ گیا ہے. یو کے کی پالیٹکس بھی ہم سب آبزرو کر رہے ہیں، وہاں بھی ان سے ریلیٹڈ معاملات میں جو موضوعات چل رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کا الیکشن جو ہوا اس کے پیچھے، اور پھر ان کے جو انیشیل بیانات تھے نیٹو اور ای یو کے بارے میں. فرانس جو ہے وہ ان سب میں میرا خیال ہے اور بھی بہت آگے ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی جو تھے نیٹو کے مقابلے میں یورپین فورس بنانا چاہتے تھے اور وہ کافی اس کو پیچھے کوشش رہی تھی ان کی اوور دا ایئرز، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آرگومنٹ یہی ہمیشہ تھا کہ اگر نیٹو ہے تو ای یو کو اپنی ایک سیکیورٹی فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ وہی جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ ابھر کے آ رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ نیٹو اور ای یو کی جو کمزوری کی وجہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے روس اس وقت ایکسپلوئٹ کر رہا ہے معاملات کو، اور میرا خیال میں یہ ہے کہ جب تک کہ وہ کمزوری کی وجوہات کو ایڈریس نہ کیا جائے تو ان ٹرینڈز کو روکا نہیں جا سکے گا.
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. خالد فاروقی صاحب، آپ اس وقت پیرس میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ٹرینڈ ہے اس وقت اور جو وہاں کا میڈیا ہے وہ کس طرح سے اس کو کور کر رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں پیرس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور کل پیرس کی میئر کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچی اس مقام پہ شانزلیزیے میں جہاں پر دو پولیس والوں کو ایک عرب نژاد باشندے نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا، تو لوگوں نے ان کے اوپر ہوٹنگ کی اور انہیں ذمہ دار قرار دیا عدم تحفظ کا. تو ایک جو تحفظ کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ایک ابھر کر سامنے آیا ہے، اور دائیں بازو کی انتہا پسند رہنما میرین لیپین جو ہیں انہوں نے بھی اسی کو فوکس کیا ہوا ہے، اور جو پرسوں فائرنگ سے دو پولیس والے یہاں ہلاک ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے دہشت گردوں نے پلیٹ میں رکھ کر ایک علامت کے طور پر ماری لیپین کو پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ووٹرز کی سپورٹ ہے اس میں مستقل تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اس وقت بھی جو آزاد امیدوار ہیں وہ 24% سے لیڈ کر رہے ہیں اور میری لیپین 22% پہ ہیں، جبکہ کمیونسٹ امیدوار جو میلنشان ہیں اور فرانسوا فیلوں ہیں وہ 20% کے ساتھ ہیں. تو بہت ٹائٹ ریس ہے، اور ابھی میں یہاں لبرٹی جو ریپبلک اسکوائر ہے جہاں سے فرانسیسی انقلاب شروع ہوا تھا وہاں پر ہوں، ایک بڑا ڈیمونسٹریشن یہاں پر ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پولیس والوں سے جو مرے ہیں ان سے یکجہتی میں. لیکن یہ جو عدم تحفظ کی صورتحال ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے فرانس کی سیاست پر، اور نیٹو سے نکلنا، یورپی یونین سے نکلنا، وہ جو ایشوز ہیں وہ دبے ہوئے ہیں. تحفظ کا ایشو جو ہے وہ سینٹر ہو گیا ہے، جس سے یقیناً دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور تاریخین وطن اور غیر ملکی اس ملک میں جو ہیں وہ فرانس کی عدم تحفظ کا کے ذمہ دار ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ امیگرینٹس کا جو ایشو ہے وہ وہاں کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت؟
دیکھیں، یہ جو میں نے جیسے کہا نا کہ عدم تحفظ کا جو ایشو ہے اس کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ پڑی ڈالی ہی تاریخین وطن پر جا رہی ہے اور غیر ملکیوں پر ڈالی جا رہی ہے. دائیں بازو یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ فرانس کے عوام کو یہ بتائے، جو لوکل عوام ہیں سفید رنگ کے لوگ ہیں، ان کو یہ بتائے کہ تمام عدم تحفظ تمام مسائل کے ذمہ داری تاریخین وطن ہیں، مہاجروں پر ان کا ایٹیچیوڈ. تو وہ پورا ایک جو یورپ میں چلا آ رہا ہے، جو ہالینڈ میں ہوا اور یہی چیز جرمنی میں بھی موجود ہے، تو یورپ میں جو رائٹ ونگ کی ایک منظم کوشش ہے اس میں اسکیپ گوٹ ظاہر ہے کہ قربانی کا بکرا تاریخین وطن ہے، اور پورا الیکشن ہی ایک طرح سے اسی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے کہ دہشت گردی بھی انہیں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور عدم تحفظ کا جو شکار ہوئے ہیں، ساری جو مسائل کا ذمہ دار ہیں وہ تاریخین وطن. دے آر دا سینٹر، دے آر دا مرکز.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا، آپ کے وقت کا. عارف انصار صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے یہ ایک تحریک کی صورت نظر آ رہی ہے، کیا یہ تحریک آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی رشیا کی آشیرواد حاصل ہے؟
جی
رشیا کوشش تو کر رہا ہے, ظاہری بات ہے ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا اور وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں جس کا تاثر پایا جاتا ہے کہ روس نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اور پھر میرا خیال ہے کہ جو اپنی کمزوری ہے یورپ کی اس وقت, وہ بھی ظاہری بات ہے اپرچونیٹی فراہم کر رہی ہے روس کو کہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنی وہ یہ کام کر رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس طرح کے تاثر پیش کرنے سے اس کو ایک قسم کی پوزیشن جو روس کی دنیا میں ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ وہ اب اس طرح کا یورپ کے طاقتور ممالک میں انٹرفیئر کر رہا ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے سچویشن. اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ فرانس کی اپنے جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ لاپین صاحبہ روس گئیں اور پوٹن صاحب سے ملی بھی. تو اس وقت بڑی پولرائزیشن ہے اور ڈویژنز ہے, لیکن پھر بھی بات وہیں آتی ہے کہ آخر یہ ان سب باتوں کی وجہ کیا بنی, اس طرف بھی جانے کی ضرورت ہے کہ اقتصادی کمزوری کس طرح سے واقع ہوئی.
یہ بڑا اہم سوال ہے جی.
اور جب اب یہ تو آؤٹ کمز نکل رہے ہیں اس چیز کو, اور میرا خیال ہے کہ جو پاورز ٹو بی ہیں وہ اس چیز چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کی جو فوکس ہے وہ کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ واپس فوکس آئے. اور یہ جو اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے جس طرح کے ریفیوجیز امیگریشن اور وہ معاملات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی وجہ سے ہی سارے پرابلم کریٹ ہو گئے, وہ ہوئے ہوں گے کسی حد تک. لیکن یہ بھی ہے کہ جو یورپ کی ممالک کی بھی مڈل ایسٹ میں اس وقت انوالومنٹ ہے, اس کی بیک لیش ہو رہی ہے. ہاں, ایک رسک تھا جو ہم بھی کافی عرصے سے, میرا ادارہ پولیٹیکس بھی کافی عرصے سے پوائنٹ کا آؤٹ کر رہا تھا کہ جو جو معاملات مشرق وسطی میں خراب ہوتے جائیں گے تو جو یورپین اور امریکہ کی ڈائیورسٹی ہے اس پہ بھی اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اب یہ جو وار آن ٹیرر کی بھی جو فیوچر سٹیجز ہیں اس میں ہم معاملات کس طرح سے آگے لے کے بڑھیں گے, اور اس کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہیں مغرب میں, تاکہ جو ہے مزید خرابی پیدا نہ ہو اور مزید کمزوری پیدا نہ ہو جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت.
اچھا, ایک ذرا تو مختلف موضوع ہے لیکن ہے انٹرنیشنل, یہ ظاہر گفتگو ہم کریں گے, آگے بڑھاتے ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر پینس جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر جو شمالی کوریا کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں جس کو ایشیا کا ریجن کہا جاتا ہے اس وقت تو کیا صورتحال ہے اور حالات کس رخ پر جا رہے ہیں؟
جی, اس میں بھی پینس صاحب کی جو بیانات آئے ہیں وہ تو انہوں نے امریکہ نے اپنی جو پالیسی ہے اسی پہ لگتا ہے کنٹینیوٹی ہے جو صدر اوباما کے وقت سے چل رہی تھی, ایک قسم سے کہ جو کم از کم کی الائز کی حد تک جو ہے کہ جاپان, ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا کو یقین دہانی دلانا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہی ہے. شروع میں کچھ ایسے بیانات آئے تھے کیمپین, اور کیمپین کے بعد جسے جو الائز ریجن میں ان کو بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان آیا ہے ٹیلر صاحب نے, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے, کہ وہ اسٹریٹجک پیشنس ختم ہو چکی ہوئی اور نارتھ کوریا کے ساتھ جو ہے اب ماضی کی طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا. اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہتھیار نارتھ کوریا تیار کر رہا ہے اس سے امریکہ کو خطرہ ہے, یا کم از کم کچھ حصے کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایسے میزائل نہ تیار کر لے جس سے وہ کچھ امریکہ کے ویسٹرن حصے کو ٹارگٹ کر سکے. اور اس لیے اس میں ارجنسی ہے کہ اس میں امریکہ اس طریقے سے فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتا. اور وہی چیز جو ہے میرا خیال ہے چین کے اوپر بھی باور کرائی گئی ہے اور وہ کم از کم جو رپورٹس ہیں اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے. اصل میں بات یہی سا آتی ہے سامنے کہ نارتھ کوریا کس حد تک جو ہے چائنا کی بات سنتا ہے, انفلوئنس میں آتا ہے اور
چائنا کے ساتھ تک انفلوئنس ڈالنا چاہتا ہے.
ایگزیکٹلی, کہ وہ بھی ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ اور ایسے ہتھیار نہ بنائے جس سے پھر ریجن میں بھی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. ظاہری بات ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان, آسٹریلیا بھی اس سے بڑے نروس ہیں, لیکن امریکہ کا اپنا بھی اس میں میرا خیال ہے انٹرسٹ, سیکورٹی انٹرسٹ شامل ہے خاص طور اس ایسے ہتھیاروں کی وجہ سے. لیکن نارتھ کوریا اس طرح کی کوئی وہ نہیں دکھا رہا کہ وہ کسی تو قسم سے بھی ڈر رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو دو تین لیول پہ ڈیل کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی, مطلب سیکورٹی لیول پہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک مینز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک.
اور وہاں آسٹریلیا میں بھی آسٹریلین پرائم منسٹر نے اور امریکن وائس پریزیڈنٹ نے, دونوں نے یہی بات کہی ہے, اور چین کا جو رول ہے اس کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے.
بالکل, اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ چین بھی بیہائنڈ دی ڈور کم از کم کچھ انفلوئنس ڈال رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ سینکشنز کا مسئلہ ہے, شاید فیول کے جو وہاں پہ کمی پیدا ہوئی ہے نارتھ کوریا میں, شاید اس میں بھی وہ ایک تصادی طور سے بھی نارتھ کوریا پہ پریشر ڈال رہا ہے, کیونکہ چین کے لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ حالات بہت کہیں حد سے زیادہ خراب ہو جائیں یا جنگ میں تبدیل ہو جائیں. تو میرے خیال میں چین کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک حد سے آگے چلی جائے بات.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, اور ایک مرتبہ ہم نے پھر زحمت دیے ڈاکٹر عبدالحمید نیجر صاحب کو, انفارچونیٹلی ان سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی ٹھیک سے, ٹیلی فون لائن ڈراپ ہو رہی تھی. ڈاکٹر نیجر میں بے انتہا معذرت خواہ ہوں. آپ فرمائیے گا کہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے مارچ فار سائنس کے بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے.
جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مارچ فار سائنس کے بارے میں تمام دنیا میں اس وقت یہ دن منایا جا رہا ہے 22 اپریل,
600 لوکیشنز کے اوپر جی,
سوائے پاکستان کے.
اچھا,
پاکستان میں اس وقت کسی بھی جگہ پہ, کسی کیمپس پہ, کسی جگہ پہ مارچ فار سائنس کے واسطے کوئی تقریب نہیں ہو رہی. حالانکہ پاکستان میرے خیال میں وہ ملک ہے جہاں پہ یہ بہت ریلیونٹ ہے, اس وجہ سے کہ سائنس جو ہے وہ اس وقت ریلیجس ڈاگما کے سامنے کافی پریشان ہے. ریلیجس ڈاگما جو ہے وہ سائنس کو مسلسل نیچے دکھانے کی کوشش میں ہے, وہ سائنس کی غلط تعبیریں کر کے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ سائنس کیا ہے, اس کے نظریات, اس کی تھیوریز جو ہیں وہ تو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گی اور پرسوں نہیں ہوں گی, اور ڈاگما جو ہیں وہ ہمیشہ کے واسطے ہیں, لہٰذا سائنٹیفک تھیوریز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جانے بغیر کہ سائنس کی جو اس وقت تک کی سہولیات ہیں ان کو اویلیبل دنیا میں, وہ صرف سائنس کی وجہ سے ہے, اور سائنس میں وہ قومیں جو اس میں کندھے سے کندھا ملا کر اوروں کے ساتھ نہیں چلیں گی وہ پیچھے رہ جائیں گی, وہ صرف بقول سر سید کے جھاڑو دینے والے اور پانی سپلائی کرنے والے اور معاشی اور موچی بن کے رہ جائیں گے دوسرے معاشروں کے, اور وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے جہاں پہ دوسری اقوام ہیں. یہ وہ احساس نہیں کرتے.
اچھا,
پاکستان میں
جی
آج کل سائنس جو ہے وہ خاص طور پہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہاں پہ سائنس جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ سپرسٹیشن کے خلاف ہے, وہ سپرسٹیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد ہیں جو سپرسٹیشن کے بغیر زندہ نہیں رہتے. سائنس جو ہے وہ نئے خیالات کا کو بلاتا ہے, اور ہمارا جو افق ہے معلومات کا
اس کو بڑھاتا ہے. جی,
بڑھاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مارچ فار سائنس جو ہے یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پر جو اثر ڈالتی ہے سائنس, اس کے حوالے سے یہاں واشنگٹن میں بھی اس وقت ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اور یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے. تو سائنس کی جو ایڈوانسمنٹس ہیں اس سے انسانیت کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو اجاگر کرنا اس کا مقصد ہے.
جی,
اور ماحولیات کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے آج کے دن کا؟
جی, میرا خیال ہے کہ سائنس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ بتا سکتی ہے کہ آگے جس انداز میں آج کل چیزیں چل رہی ہیں آگے کے خطرات کیا ہیں, اور اس کے سب سے بڑا خطرہ جو سائنس نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے ہم قدرتی وسائل کو استعمال کرتے رہے ہیں اس سے مستقبل میں زمین وہ نہیں رہے گی, ویسی ہاسپٹیبل نہیں رہے گی جیسی کہ اب تک رہی ہے, اور اس کی وجہ سے انسانوں پہ اور تمام نہ صرف بنی نوع انسان پہ بلکہ تمام زندگی پہ بہت منفی اثرات پڑیں گے. چنانچہ کلائمیٹ چینج اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اور امریکہ کے واسطے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر کلائمیٹ چینج کو مانتے نہیں ہیں. امریکہ میں بہت سے لوگ کلائمیٹ چینج کو بالکل نہیں مانتے, مگر کچھ لوگ سائنسی بنیادوں پہ نہیں مانتے اور کچھ لوگ سیاسی بنیادوں پہ نہیں مانتے. چنانچہ وہاں کے لوگوں کے واسطے یہ بہت اہم ہے کہ وہ یہ اس کو اجاگر کرے کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ صرف ڈراوا نہیں ہے, وہ بنیادی وہ حقیقتوں کے اوپر بنیاد رکھتی ہیں. یہ بات جو ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے کہ جو اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل فوسل فیول کے اوپر انحصار کرنا چاہتے ہیں. فوسل فیول پہ انحصار کریں گے, کاربن کو فضا میں چھوڑیں گے, اور کاربن کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہوں گی وہ صرف اسی علاقے میں نہیں ہوں گی, تمام دنیا میں پھیلیں گی,
تمام دنیا کو متاثر کریں گی. ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا. آپ اس حوالے سے جتنی تفصیل سے آپ نے ہمارے لوگوں کو, سننے والوں کو سمجھایا ہے وہ بہت مناسب تھا. بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. سامعین, اب چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز رائٹر اور تجزیہ کار صحافی جناب سحر صدیقی صاحب ہیں. ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے بک فیئر کے اوپر, لیکن ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اس بک فیئر کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں, پھر سحر صدیقی صاحب سے اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے.
پاکستان کا 8th قومی کتب میلہ ہفتے کو اسلام آباد میں شروع ہوا, جو منتظمین کے بقول اس نوعیت کا ملک کا سب سے بڑا میلہ ہے. قومی کتاب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس 3 میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے خاص طور پر نوجوان نسل میں کتب بینی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس وقت دہشت گردی اور انتہا پسندی سمیت کثیر الجہد چیلنجز کا سامنا ہے, جن سے صرف سماجی, سیاسی اور تاریخی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہی نمٹا جا سکتا ہے. ان کے بقول یہ کتاب میلہ ملک اور دنیا بھر میں امید, بھائی چارے اور ہم آہنگی کے پیغام کے فروغ کے لیے ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے. اس میلے کا موضوع کتاب, زندگی, امید اور روشنی رکھا گیا ہے, اور اس میں 100 ناشران اور کتاب کی فروخت سے وابستہ ادارے شریک ہیں. مزید برآں شاعروں, ادیبوں, مصنفین, ادبی نقاد اور شعبہ درس و تدریس سے وابستہ نامور شخصیات بھی میلے میں موجود ہیں. نامور شاعرہ اور انجمن ترقی پسند ادب سے وابستہ فاطمہ حسن کہتی ہیں کہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ انتہائی اہم ہے.
سحر صدیقی صاحب, آپ نے یہ رپورٹ سنی, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میلہ کتابوں کا ہو رہا ہے وہاں پر, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے, تاریخ کا سب سے بڑا میلہ ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ آپ ذرا ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں گے.
جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ 8th سالانہ میلہ ہے, اور اب تک ہونے والے ایسی تقریبات کا یہ سب سے بڑا موقع اور میلہ ہے. اس سے پہلے کتاب میلے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آکسفورڈ کا میلہ ہوتا ہے, اکیڈمی آف لیٹرز اور مقترہ قومی زبان یا دیگر اداروں کی طرف سے اس طرح کے میلے ہوتے ہیں, لیکن اس میلے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس ادارے کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے اور جاتا ہے, جس کی بنیادی ذمہ داری ہی کتاب کا فروغ اور اہل وطن کو, خاص طور پر نئی نسل کو کتاب کی طرف لانا ہے. موجودہ میلے کی ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ آج شاعر مشرق علامہ اقبال کی 79th یعنی 79th برسی بھی ہے, تو اس مناسبت سے اس میلے کی اہمیت جو ہے مزید اجاگر ہو گئی ہے. دوسرا جو اس میلے کا ایک نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کی دلچسپی اور حوصلہ افزائی کے لیے کافی اور مناسب انتظامات کیے گئے ہیں, ان کو اس بات کی دلچسپی کی طرف مبذول کرایا جا رہا ہے, راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں, دیکھیں, اپنے پسند کے مصنفین سے ملاقاتیں کریں. اور ایک پہلو یہ بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ مختلف وقفوں سے, ایک گھنٹے کے وقفے سے یا 2 کے وقفے سے لکی ڈراز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, اور جن لوگوں کے نام اس میں سامنے آتے ہیں ان کو کم از کم 1,000 مالیت کی کتابیں مفت انعام کے طور پہ یا تحفے کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مطالعہ کی طرف آئیں, کتاب سے دوستی کریں اور لکھنے پڑھنے کے کام کی طرف آئیں, اور یہ وہ پہلو ہے جو اس میلے کو دیگر میلے یا تقریبات سے
ممتاز کرتا ہے. اچھا, ایک بات سیاح صدیقی صاحب, اول تو یہ کہ آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے اور اس میں بڑی تشویش کا بھی اظہار کیا جاتا ہے جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی طرف سے, کہ کتب بینی کا شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, دوسری یہ چونکہ ایک الیکٹرانک دور ہے, لوگ زیادہ تر چیزیں اپنے کمپیوٹر پر, اپنے ٹیلی فون پر پڑھ لیتے ہیں, اس میں کتاب کی جو اہمیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کو اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ کتاب کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ اس معاشرے میں ہیں جہاں پہ الیکٹرانک میڈیا یا جدید سہولتیں پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں, لیکن آپ اس بات کی میرے خیال میں تصدیق کریں گے اور اس سے میرے اس خیال سے اتفاق کریں گے کہ وہاں پہ کتاب سفر کے دوران ٹرین میں بسوں میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں.
میں یہاں کی بات, میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں.
جی 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 جی
پاکستان کے معاشرے کی. جی
کتاب بینی جو ہے اس کا رجحان میرے خیال میں تو کم نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اس طرح کے میلے منعقد ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جس سے اختلاف کی بہرحال گنجائش ہے, لیکن میں اپنا تحفظات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ناشرین کے کاروبار جو ہیں ان میں وسعت اور پھیلاؤ آ رہا ہے. آخر کیوں, کتاب بکتی ہے تو آ رہا ہے نا. نئے ادارے قائم ہو رہے ہیں, نئی سمتوں کا اور جہتوں کا تعین کیا جا رہا ہے. لہذا یہ کہنا کہ کتاب بینی میں کمی آ رہی ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں خواندگی کی شرح کو بڑھانا ہے, ہمیں بچوں کے جو اسکول میں ایڈمیشن کی جو ریٹ ہے, ریشو ہے, اس کو بڑھانا ہے, تبھی تو آگے جا کے وہ کتاب بینی کا جو رجحان ہے وہ فروغ پا سکے گا. انفارچونیٹلی ہو رہا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ جزوی طور پہ اس کا ذمہ دار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تین طرح کے تعلیمی ادارے بیک وقت کام کر رہے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں, ایک پرائیویٹ ادارے ہیں, اور ان میں بھی پھر دو قسم کے ادارے ہیں, ایک انگلش میڈیم ہے, ایک اردو میڈیم ہے, اور پھر ایک دینی مدارس ہے, مذہبی مدارس کے جو ہیں. ان میں صورتحال یہ ہے کہ جو انگلش کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کا کلچر اور ہے, اور ظاہر ہے کہ تینوں اداروں کا اپنا ماحول ہے. تو ہم اس طرف تو میں بات کو نہیں لے جانا چاہتا زیادہ, صرف نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے تدریس کے ذمہ دار جو محکمے ہیں, گورنمنٹ ہے, معاشرہ ہے, والدین ہیں, ان کو خواندگی کی شرح بڑھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے.
اچھا, جیسا کہ صدر نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا وہاں پر, اور یہ بات تو فاطمہ سر نے بھی کہی تھی کہ اس وقت جو ماحول ہے پاکستان میں دہشت گردی کا, اور ابھی تازہ تازہ یہ پاناما کا فیصلہ آیا, اس کے بعد جو سیاسی ایک ہلچل سی معاشرے میں ہے, اس سلسلے میں اس قسم کے میلے کتنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں؟
یہ انتہائی خوشائند بات ہے کہ یہ میلہ خاص طور پہ ایسے ہی ماحول میں اور ایسے ہی پس منظر میں منعقد ہو رہا ہے, اور اس کا جوش و خروش, اس کی رونق, اور اس کی طرف جو عوام الناس کی دلچسپی ہے, اس کا مشاہدہ اس عمر کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں ایسے میلوں کی تواتر کے ساتھ, باقاعدگی کے ساتھ, اور زیادہ کیا کہنا چاہیے, وسعت کے ساتھ اس کی ہمیں ضرورت ہے.
کچھ اندازہ ہے کہ کتنی کتابیں رکھی گئی ہیں اس میں؟
کتابوں کی تعداد تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ غالباً 120 سے زائد جو ہیں اسٹال موجود ہیں, 100 سے زائد بک امبیسڈر جو ہیں وہ ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں عوام جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں.
جناب جی,
اس میں ایک اور بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہایت دلچسپی کی بات ہے کہ اس میں صرف روایتی قسم کے پبلشرز یا بک سیلرز شامل نہیں ہیں, بلکہ اس کے اندر پاکستان ایئر فورس کا ایک خصوصی مثال کے طور پر سٹال لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ موجود جو فضائیہ کے جو ذمہ دار افسر تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ فضائیہ کا تو کتاب کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہے, کیونکہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ کتاب کے ساتھ اور کتاب پڑھ کے ہی کیا جاتا ہے.
بہت
وہ خود کتابیں شائع کرتے ہیں, اور ان کی بقول ان کے سٹال پہ غیر معمولی ہجوم اور رش دیکھا گیا.
بہت شکریہ سہر صدیقی صاحب, اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہماری آج
میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا, بہت بہت
ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکت